شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. نجل بلاغا کے اس نورانی کلام کی روشنی میں امیر المومنین کی نگاہ میں جو توحید ہے، اس کے سمجھنے کی کسی حد تک کوشش کی جا رہی تھی. خاص کر توحید کا وہ پہلو جو انسان کی عملی زندگی میں آ کر انسان کی زندگی کو توحیدی زندگی میں تبدیل کر دے. اور یہ عرض کیا گیا کہ یہاں پر یہ چند دن گفتگو ہوئی ہے، اس میں توحید کی کلامی بحثیں اور جو علم کلام اور علم اعتقادات کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، اس کی علمی اصطلاحات یا علمی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے صرف توحید کے اس پہلو کی طرف توجہ کی جا رہی ہے کہ جو انسان کی زندگی کو ایک توحیدی زندگی میں، کہ جو بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت اور اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی طرز زندگی اور اسلامی کلچر میں جو اہم ترین رول ادا کرتی ہے، ایک کلچر جو اسلامی کلچر بن کے سامنے آتا ہے، اس میں اصلی رول توحید کا ہوتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی طرف جب لوگوں کو دعوت دی تو ایک عملی توحید کی طرف، اور ایسا اس طرح سے توحید تعلیم دی اور اس طرح سے توحید ان مشرکین کے دلوں میں کہ جو دھیرے دھیرے ایمان کی نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے اور رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان کے اندر وہ توحیدی روح ڈال دی کہ جس نے اگر پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا. ایک انقلاب، ایک عظیم الشان انقلاب، یعنی تاریخ کا کوئی بھی انقلاب اتنا عظیم نہیں ہے، اور تاریخ کے کسی بھی انقلاب کا اتنا لمبا اور اتنا دور تک اثر نہیں ہے جتنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کا ہے. اور وہ نور جو دشمن چاہتا تھا خاموش کرے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اگرچہ وہ چاہتے تھے اس نور کو خاموش کریں، لیکن وہ نور مسلسل بڑھتا گیا اور وہ پیغام بڑھتا گیا. رکاوٹیں ڈالی گئیں، رسول اللہ کے فوراً بعد ہی سے رکاوٹوں کا سلسلہ شروع ہوا. پھر بعد میں بنی امیہ اور بنی عباس جیسے حکام آئے، انہوں نے اس نور کو لوگوں کی نگاہ میں کم رنگ کیا، لیکن اصل نور جو رسول اللہ کے ذریعے سے روشن ہوا تھا، اور اس نور کے اصلی چراغ جو وہ توحیدی چراغ تھا، اس کو قرآن نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، جو تعبیر سورہ نور میں بیان کی ہے، وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اور یہ اس نور کی روشنی ابھی ہمیں بہت سارے زمانوں سے بڑھ کر دکھائی پڑ رہی ہے. یعنی وہ چراغ جو رسول اللہ نے جلایا تھا، اس کی روشنی آج کے دور میں، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ نور بہت تیزی سے روشن اور اپنی اس کی ضیائیں دور دراز تک پھیل رہی ہیں. اور دشمن بھی اسی سے زیادہ پریشان ہے کہ یعنی ابھی جو کچھ حالات آپ دیکھتے ہیں عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ایک پہلو وہ بہت دردناک ہے، ایک پہلو بہت ہی پریشان کن ہے، ایک پہلو بہت ہی انسان کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، جو درد کا پہلو ہے جو ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے عراق میں، سیریا میں، یمن میں، فلسطین میں، یا دوسرے ملکوں میں جو کسی حد تک اسلامی دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کا ایک پہلو جو میڈیا میں آتا ہے، بے گناہ انسانوں کا مارا جانا، بے گناہ انسانوں پر ظلم و بربریت کرنا، ابھی جو بلاسٹ ہوا، کل بلاسٹ جو ہوئے بغداد میں، اس طرح سے انسانوں کی، بچوں کو، خواتین کو، روزے داروں کو، یہ بہت ہی وحشتناک پہلو اور بہت ہی دردناک پہلو ہے. لیکن اس کا دوسرا ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ دشمن نے یہ سب کچھ اپنایا اس لیے ہے، دشمن نے یہ سارے باطل طریقے اپنائے اس لیے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ حق کی قوت بڑھتی جا رہی ہے، حق کی قوت کے سامنے خود کو کمزور محسوس کر رہا ہے، اور حق کی قوت کے سامنے مقابلے میں آ کر سامنے شکست محسوس کر رہا ہے. لہذا ابھی یہ سارے طریقے اپنا رہا ہے، بدترین طریقے، یعنی شاید تاریخ انسانیت میں کبھی ایسے طریقے نہیں اپنائے گئے جو آج اپنائے جا رہے ہیں. اور روزانہ مسلسل جو یہ دردناک خبریں سننے میں ملتی ہیں کہ واقعی انسان کے دل کو دہلا دیتی ہیں کہ کس طرح ایک آبادی میں، انسانوں کے درمیان میں، بچوں عورتوں کے درمیان میں، بے گناہ لوگوں کے درمیان میں جا کر اس طرح بم بلاسٹ کیا جائے اور اس میں سینکڑوں لوگوں کی جان، سینکڑوں لوگ مارے جائیں، کئی سو لوگ جو ہے زخمی ہو جائیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پیر کٹا ہوا، کوئی جسمانی اعتبار سے موجود ہو جائے. یہ سامنے والا پہلو یہ بہت دردناک ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پہلو ہے، وہی وہ پہلو ہے کہ یہ توحید کا نور جو رسول اللہ نے چراغ جو روشن کیا تھا، وہ چراغ جس طرح ابھی دنیا کو روشن کر رہا ہے، اس سے دشمن پریشان ہوا ہے. دشمن اپنی تمام طاقتوں کے باوجود، اپنی تمام قوتوں کے باوجود، اپنے تمام اسلحے کے باوجود اور اپنے تمام اختیارات کے باوجود حق کے چراغ کے سامنے اپنے آپ کو بجھا ہوا دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جو چیز واضح طور پر دکھ رہی ہے، یہ جو طریقے ابھی اپنائے گئے ہیں، یہ ساری ناکامیوں کے بعد اپنائے گئے ہیں. پہلے دوسرے طریقے اپنائے گئے تھے، یعنی انقلاب اسلامی کے فوراً بعد سے بہت سارے طریقے اپنائے گئے تاکہ یہ چراغ جو ولایت کا چراغ تھا، جو الہی نظام کا چراغ تھا، اس کو اگر بجھایا جائے. لیکن جب سارے طریقے ناکام ہو گئے، سازشوں کے طریقے، جنگ کے طریقے، مقابلے میں آنے کے طریقے، جب سارے طریقے ناکام ہو گئے، تو اب یہ باطل طریقہ اپنایا. اس کے اوپر پہلے دوسری جگہوں پہ اور تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، ابھی یہاں پہ نہیں عرض کرنا ہے کہ دو بڑا مقصد دشمن نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اس قدر تفرقہ ڈالا جائے، اس قدر فتنہ ڈالا جائے، اس قدر کہ آپس ہی میں کسی طرح ان کو ایک دوسرے کا دس دامن غریبہ کر کے ایک دوسرے کو دشمن بنا کر، امت مسلمہ کو ایک دوسرے کا شدید دشمن بنا کر، پہلے یہ تھا کہ صرف شیعہ و سنی کو دشمن بنایا جاتا تھا، جبکہ شیعہ و سنی دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہے، ٹکراؤ ہے، بعض مسائل میں ہمارا ان کا اختلاف ہے، اور اختلاف جو ہے ہونا کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے، اختلاف میں کوئی مشکل نہیں ہے، اختلاف ہو انسان آ کر علمی طریقے سے جو سمجھنا چاہے سمجھے، جو نہیں سمجھنا چاہے وہ اپنی حالت پر باقی رہے، لیکن اختلاف کو آ کر دشمنی کا رنگ دینا یہ دشمن کا کام ہوتا ہے، مخالف کو دشمن بنانا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم اسلام میں ایسے گروہ موجود ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ہمیشہ مخالف رہے ہیں، لیکن مخالف ہونے کے باوجود یہ حالت کبھی نہیں ہوئی جو آج حالت تھی، کیونکہ مخالفت کے طور پر بعض لوگ ممکن ہے تھوڑا آگے بڑھتے تھے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں مشترک تھیں، یہ عرض کیا جاتا رہا کہ اسلام کی ساری چیزیں مشترک ہیں، روزہ سب رکھ رہے ہیں، سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب عید منائیں گے، سب کے رہنا سہنا ایک جیسا ہے، کلچر ایک جیسا ہے، رہن سہن ایک جیسا ہے، حلال و حرام ایک جیسے ہیں، نہ صرف یہ کہ حج ہو، کعبہ ہو، قرآن ہو، نبی ہو، خدا سب ایک ہے، یہ ساری چیزیں مشترک ہیں، یعنی 90% سے زیادہ چیزیں جو ہیں ہماری مشترک ہیں، ملتی جلتی ہیں، اختلاف ہے بعض چیزوں میں، بنیادی اختلاف ہے، کہ البتہ اس اختلاف کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس اختلاف کو کبھی ہم غیر حقیقی رنگ میں پیش کرتے ہیں، مثلا کبھی کبھی ہم آ کر پیش کرتے ہیں ہمارے بعض افراد کی، مثلا بعض برادران اہل السنت آ کر پیش کرتے ہیں کہ شیعہ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے یا قرآن کو نہیں مانتے، بعض نادانی میں یہ کام کرتے ہیں، دوسری طرف سے بعض شیعہ آ کر پیش کرتے ہیں کہ اہل سنت اہل بیت کو نہیں مانتے، جبکہ یہ دونوں باطل چیزیں ہیں، یہ دشمن کی طرف سے ڈالی ہوئی چیزیں ہیں، اہل سنت اہل بیت کو مانتے ہیں، شیعہ کے نزدیک بنیادی ترین چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن ہے، اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر قرآن اور اہل بیت کو، قرآن اور رسول اللہ کو پیش کیا ہے، شیعہ کا نظریہ صرف یہ ہے کہ قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کو لینے کا بہترین طریقہ اہل بیت ہے، معتبر ترین طریقہ، کہیں اور سے بھی جا کے لیں تو ممکن ہے کہ کچھ قرآن کی تعلیمات ملیں، رسول اللہ کی بھی تعلیمات ملیں، لیکن اس میں ملاوٹ کا خطرہ بہت زیادہ ہے، اپنے افکار کے ڈالنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، لیکن رسول اللہ اور قرآن کی خالص ترین تعلیمات کو اہل بیت علیہ السلام پیش کرتے ہیں اور معتبر ترین ہیں، اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی آ کر اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے وہ نزدیک تر ہیں رسول اللہ سے، لہذا بعض افراد کی نادانیوں کی بنیاد پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو آج دشمن زیادہ ہوا دے کر اس کو بڑھا رہا ہے، تعداد بھی ایسے لوگوں کی زیادہ نہیں ہے، کم ہے، چونکہ عام طور سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہلے زمانے میں اور بھی زیادہ قریب رہتا تھا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ سب کی زندگی میں، اہل سنت آ کر شیعہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک دین اہم ہے، قرآن اہم ہے، رسول اللہ کی ذات اہم ہے، احکام دین اہم ہے، نمازیں اہم ہیں، روزہ اہم ہے، اور اہل سنت بھی شیعہ بھی اہل سنت کی زندگی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو چاہتے ہیں، جس طرح تمام امور کو چاہتے ہیں دین کے، اس طریقے سے اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، ان کے گھروں میں اہل بیت کے نام ہوتے ہیں، ان کی مسجدوں میں نام ہوتے ہیں، ان کے نماز جمعہ کے خطبے جا کے سنے تو کوئی بھی نماز جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہاں اہل بیت پر صلوات نہ پڑھی جا رہی ہو، لازم ہے، واجب ہے ان کے خطبوں میں اہل بیت پر صلوات بھیجنا، اب بعض لوگوں نے اتنا دور کر رکھا ہے کہ کوئی جاتا ہی نہیں، یعنی شیعہ اہل سنت کے قریب نہیں جاتا، اہل سنت شیعہ کے قریب نہیں جاتا، جبکہ پہلے عرض کیا گیا کہ ہمارے پاس ایک دو نہیں بیسیوں کی تعداد میں روایات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، کہ بعض جگہوں پہ یہ حدیثیں پڑھی گئیں تو لوگوں کو تعجب ہوا، یعنی ہضم کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوا کی تاکید ہے آئمہ علیہ السلام کی متعدد روایات میں کہ ساتھ میں جائیں، نماز پڑھیں، اٹھیں بیٹھیں، عیادت کے لیے جائیں، مریض ہوں تو عیادت کے لیے جائیں، کسی کی کوئی انتقال کر جائے تو اس کے تشییع جنازہ میں جائیں، کہ یہ تھا بھی ہم، یہ ایک مدت تک یہ سب کچھ جاری رہا، اگرچہ ظالم حاکموں نے آ کر بہت ساری مشکلات ڈالی، لیکن امت مسلمہ کے درمیان میں یہ رابطہ بنا رہا اور یہ مسائل رہے، اور آئمہ علیہ السلام کی یہ تعلیمات بھی ہمیشہ رہیں، لیکن بیچ میں لوگوں نے اگر کچھ نادان لوگوں نے اگر ایسے مسائل ڈال دیے جس کی بنیاد پر فاصلہ بڑھتا چلا گیا، اور چونکہ فاصلہ زیادہ ہے، ایک دوسرے سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں، لہذا وہ جا کر دیکھ نہیں پاتے کہ اہل سنت دیکھ نہیں پاتے کہ تشیع کے نزدیک دین کیسا ہے، شیعت کا دین کیا ہے، اہل بیت سے جو دین لیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ بعض نمونے بھی ہمیں کبھی پیش کیے، ہم سے خود جو بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی، پتہ نہیں یہاں پہ عرض کیا کہ نہیں عرض کیا، کہ ایسے ہی سفر سے گزر کے جانا ہو رہا تھا کسی برادر سے، ایسے ہی مائے عید کا دن تھا، عید کے دوسرے دن ملاقات ہوئی ایسے ٹرین سے اترنے کے بعد اسٹیشن پہ، تو وہ بھی کہیں تبلیغ کر کے واپس پلٹے ہوئے تھے، بات کی تھوڑی بات، تھوڑی دیر بعد بات ہوتے ہوتے جب بہت نزدیک ہو کے بات کرتے کرتے، تو اس نے بہت ہی فرینکلی آ کے کہا کہ شیعہ، بتایا کہ ہم شیعہ ہیں، تو کہا کہ شیعہ لوگوں میں قرآن 40 پارے کا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا فی الحال ہمارے پاس 2 قرآن ہیں، ایک چھوٹا قرآن ہے جو ججین میں ہے، اور ایک تھوڑا بڑا قرآن ہے جو ہمارے بیگ میں ہے، یہ دونوں تم ابھی دیکھ لو، پہلے دکھایا ابھی کہ یہ قرآن ہے، یہی قرآن ہر شیعہ کے پاس ہے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں کسی مسلمان کو آنے کی پابندی نہیں ہے، اس کا بہترین طریقہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں جا کر دیکھیں، ہر مسجد میں 10, 20, 100, 50 قرآن ہوتے ہیں، جا کے جس قرآن کو اٹھا کر دیکھنا ہو دیکھ لے، بجائے یہ کہ پروپیگنڈا کیا جائے ایک دوسرے کے خلاف، جا کر اٹھا کے قرآن دیکھ لے، اور یہ 2 قرآن میرے پاس ہے، یہ بھی ابھی دیکھ لیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ بات کسی کے دل میں کب اتاری جاتی، اس وقت جب فاصلہ بڑھ جائے، جب قریب نہ ہوں، یعنی جو اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات یہ قریب رہیں۔ عرض کیا اس کے پہلے کہ 250 سال رسول اللہ کے بعد آئمہ نے زندگی کی، لیکن الگ مسجد نہیں بنانے دی، جدا نہیں ہونے دیا، الگ سے جماعتیں نہیں ہونے دیں، اگرچہ بعض جماعتیں ظالم حاکموں کی طرف سے بنائے گئے افراد کے ذریعے سے ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آئمہ نے الگ نہیں ہونے دیا، یہ 2, 4, 10, 20 سال کی بات نہیں، یہ 250 سال کی بات ہے، سن 11 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہونے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آئمہ کو یہ گوارا نہیں تھا، اگرچہ اس کے وجہ سے مشکلات تھیں، تکلیفیں تھیں، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ امت جدا ہونے پائے، اہل بیت کی تعلیمات اہل بیت کی تعلیمات تھی، اہل بیت خالص تعلیمات اگر پیش کرتے تھے، وہ تعلیمات ممکن ہے دوسروں کی تعلیمات سے ٹکرا رہی تھیں، کیونکہ دوسروں کے ٹکراؤ کی وجہ سے خالص تعلیمات کو نہیں روکا جا سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلاف ہوگا لہذا ہم اپنی خالص باتیں بھی نہ بیان بتائیں، نا، اپنی خالص باتوں کا بیان کرنا لازم ہے، لیکن خالص تعلیمات بیان کرنے کے بعد بھی جدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جدائی کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان اسلام کو نقصان، ان امتکم امتن واحدہ، قرآن کہتا ہے یہ امت امت واحدہ ہے، اسلام ایک ہے اور امت امت واحدہ ہے، اور اہل بیت نے امت کو جدا نہیں ہونے دیا، تمام تکلیفوں کے باوجود الگ سے فرقہ نہیں بنایا، پہلے بار بار عرض کیا کہ شیعت فرقہ نہیں ہے، شیعہ ایک عمل کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے بعد قرآن اور رسول اللہ کی پیروی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی جو پیروی کرنے والا ہے وہ ہے شیعہ، پس شیعت ایک عمل کا نام ہے، یعنی رسول اللہ کی پیروی، قرآن کی پیروی، اور رسول اللہ اور قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے دین کو اور قرآن کو لینے کا جو ریسورس اور سرچشمہ قرار دیا جائے وہ اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کی پیروی یہ ہے شیعت، شیعت کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ شیعہ علماء نے فرقہ بنایا، نہ آئمہ کی طرف سے فرقہ بنایا، اس کی وجہ بھی دوسری جگہوں پہ عرض کی ہے، کیونکہ قرآن کی نگاہ میں حرام ہے، فرقہ بنانا ایک حرام ہے، واضح ہے بالکل ہے، قرآن نے کہا کہ لا تفرقوا، جس چیز کو قرآن کہے کہ یہ کام نہ کرو وہ حرام ہے، اگر کوئی ایسی نشانی موجود نہ ہو کہ جو کراہت پر دلالت کرے تو یہ باقاعدہ علماء کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ ونہی ہو یدل علی الحرما یا الامر ہو یدل علی الوجوب، اگر کسی چیز کا صاحب شریعت کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے تو پہلے وہ واجب پر دلالت کرتا ہے، مستحب پر دلالت کرنے کے لیے کوئی نشانی چاہیے، اگر کوئی نشانی موجود نہیں اور کہا جا رہا یہ کام کرو تو پہلے وہ واجب پر دلالت کرتا ہے، اور اگر کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے اور کوئی علامت ایسی موجود نہیں ہے کہ جو کراہت پر دلالت کرے تو وہ حرام پر دلالت کرتا ہے. قرآن دونوں چیز ایک ساتھ بیان کرتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ، تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب کے سب، جمیع، لفظ جمیع وہاں پہ استعمال کی، ایک توحید کے ماننے والے، لہذا جمیع سب کے سب، اگر صرف کہتا واعتصموا بحبل اللہ اتنا ہی کافی تھا، لیکن واعتصموا بحبل اللہ کے ساتھ جمیعاً کا لفظ بھی استعمال کرا کہ سب کے سب مل کر ایک ساتھ آگے بڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ابھی فوراً کہا کہ ولا تفرقوا، دیکھو تفرقہ نہیں کرو، تو مل کر رہنا امت واحدہ قرآن کی نگاہ میں بن کے رہنا، یہ قرآن کا حکم ہے جو واجب ہے، اور اس کے مقابلے میں تفرقے ڈالنا، کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے فرقے بنے، ابھی تو شیعوں میں بھی فرقے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی باقاعدہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فرقہ بنا رہے ہیں، لوگ بن رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، خدا کرے کہ خدا نجات دے بہت سارے جوانوں کو، بہت سارے افراد کو جو الگ الگ نام سے اپنے آپ کو فرقہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور امت سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. دعا کریں ان کے لیے، اور ان کے لیے خیر کی دعا کی جائے کہ جدا نہ ہونے پائیں. لیکن اسلام میں، قرآن کی نگاہ میں تفرقہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. قرآن کہتا ہے لا تفرقوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں کہتا ہے کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، ان لوگوں جیسے نہ بنو کہ جنہوں نے آ کر تفرقے ڈالے اور اختلاف پیدا کیا، ان کے جیسے نہیں بنو. یعنی یہاں بھی منع کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ہی ساتھ، یعنی قرآن کی نگاہ میں باقاعدہ حرام قرار. لہذا شیعہ علماء نے کبھی بھی تفرقے کی بات نہیں کی، علماء نے، شیعہ فقہا نے کبھی بھی تفرقے کی بات نہیں کی، فرقہ الگ سے نہیں بنایا. ہاں اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ہم اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی پیروی ہی در حقیقت صحیح طریقے سے رسول اللہ کی پیروی ہے، لیکن یہ فرقہ نہیں ہے، یہ عمل ہے. اہل بیت کی پیروی کرنا یہ عمل ہے، اہل بیت کی مشایعت کرنا یہ عمل ہے، یہ فرقہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جیسے فلاں 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 فرقے ہیں ویسے شیعت ایک فرقہ ہے. نہیں، شیعت فرقہ نہیں ہے، بلکہ شیعت ایک عمل کا نام ہے، اور جو جتنا زیادہ اہل بیت کی پیروی کرنے والا ہو وہ اتنی زیادہ رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے، اور وہ اتنی زیادہ شیعہ ہے، وہ اتنی زیادہ قرآن کی پیروی کرنے والا ہے، یہ کوئی جدا جدا معاملہ نہیں ہے. اہل بیت نے اپنی پوری زندگی میں کچھ بھی پیش نہیں کیا، جو کچھ پیش کیا وہ قرآن سے پیش کیا اور رسول اللہ سے پیش کیا، اور اس کے لیے بتایا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اسی لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ہم اہل بیت کے ماننے والے، اور اس بات کا بار بار اظہار کرتے رہے، کہتے رہے کہ اگر میری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے اسے دیوار پہ مار دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے ہٹ کر کچھ پیش کرنے والے ہیں ہی نہیں. ابھی بہت سارے جوانوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یعنی قرآن کے اصول سامنے موجود ہوں پھر بھی انسان شک میں پڑا ہوا ہو تو تعجب کی بات ہے، کیوں شک ہے قرآنی اصول جب موجود ہیں. تو اہل بیت نے اپنی پوری زندگی میں کچھ بھی نہیں پیش کیا، جو بھی پیش کیا وہ سب کے سب قرآن تھا یا رسول اللہ کی تعلیمات تھیں. اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے کسی چیز کو پیش کرنا، اور بار بار اپنی حدیثوں میں بیان کرتے رہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ قرآن سے ہے اور وہ رسول اللہ سے. لہذا اہل بیت نے کبھی آ کر کوئی فرقہ نہیں بنایا، اور ہمارے جتنے بھی علماء کی تاریخ ہے انہوں نے کبھی آ کر فرقہ نہیں. کیوں؟ اس لیے ان کی نگاہ میں قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے تفرقے کرنا اور فرقہ بنانا حرام ہے. ہاں ممکن ہے کہ نادان لوگ ہوں، ممکن ہے کہ بے خبر لوگ ہوں، ممکن ہے کہ وہ تعلیمات سے آگاہ لوگ نہیں ہیں تو ان کو دعوت دو، جس طریقے سے رسول اللہ نے جا کر ابو لہب کو دعوت دی، ابو جہل کو دعوت دی، کافروں کو دعوت دی، مشرکوں کو دعوت دی، نادانوں کو دعوت دی، بلایا ہدایت کی، جنت کی طرف بلایا، جہنم میں جانے والوں کو بچا کر جنت کی طرف لے کر آئے، جہنم میں جانے والوں جو جہنم کے کگار پہ کھڑے ہوئے تھے ان کو نجات دے کر جنت کی طرف لے کے آئے رسول اللہ. یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم جہنم کے کگار پہ کھڑے ہوئے تھے، بالکل کنگار سمجھ رہے ہیں، کنگار کا لفظ جانتے ہیں، بالکل دہانے پر، آتش کے دہانے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب تم کنتم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آتش کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، سب کے سب جا رہے تھے جہنم میں جا رہے، دنیا بھی تمہاری جہنم بنی ہوئی تھی، آخرت بھی، چونکہ جب قوموں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو خود ایک جہنم بن جاتی ہے. اوس و خزرج لڑ رہے تھے، جہنم بنائے تھے اپنی زندگی کو، جہنم بنائے، چھوٹی چھوٹی بات پر جا کے لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے بدتمیزیاں کرتے تھے، یہ جہنم کی زندگی، اسی کو جہنم کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ نے تمہارے اوپر نعمت نازل کی اپنے رسول کے ذریعے سے، کہ الفا بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو آ کر ملا دیا، جبکہ تم کس حالت میں تھے، کنتم علی شفا حفرت من النار، تم آتش کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، جا رہے تھے جہنم. فانقذکم منہا، رسول اللہ نے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے، یہ توحیدی نقطہ ہے کہ اللہ نے، بچانے والی ذات اصل میں اللہ کی ہے، لیکن بچایا کس کے ذریعے سے، رسول اللہ کے ذریعے سے. یہ بات پوری پرانی گفتگو آپ کو یاد رہے کہ اللہ نے وسیلے قرار دیے ہیں، لیکن سب کچھ پلٹ کے کدھر جاتا ہے، سب کچھ پلٹ کے اللہ کی طرف جاتا ہے. یہاں بھی نجات دینے والی ذات وہ اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن نجات کس کے ذریعے سے دے رہا ہے، اپنے رسول کے ذریعے سے نجات دی، تفرقے ختم کیے، اختلافات ختم کیے، امت واحدہ آ کر قرآن نے قرار دیا، کنتم امت واحدہ قرار دیا، ایک امت بنایا. پھر وہی جہالتیں جب لا کر پلٹائی گئیں تو وہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر تفرقے کی شکل بنتے بنتے ایسی حالت میں تبدیل ہو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے زیادہ تاکید تھی وہ اسی مسئلے کی طرف تاکید تھی کہ، اور ابھی بھی ہمارے علماء کے، اگر تمہیں برا کہا جائے، اگر تمہارے اوپر الزامات لگائے جائیں، تو پھر بھی تمہیں وہی راستہ اپنانا ہے جو اہل بیت کا راستہ تھا اور جو رسول اللہ کا راستہ تھا. راستہ وہی، راستے نہیں بدل سکتے. یہ نہیں کہ وہ ہمیں برا کہہ رہا کوئی آ کر نادانی میں تو ہم بھی وہی کام کرنا شروع کریں. اگر یہی کام اہل بیت کر رہے ہوتے تو آج دنیا کی حالت بہت ہی دوسری ہوتی، اگر یہی کام رسول اللہ کر رہے ہوتے تو آج دنیا کی حالت بہت ہی بری ہوتی. لہذا دشمن کی یہ سب سے بڑی کوششوں میں سے ہے کہ اگر تفرقہ ڈالے، شیعہ سنی کے درمیان میں تفرقہ، پھر شیعوں کے درمیان میں تفرقہ، جو حالات دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ دشمن اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہر میدان میں اس کو شکست ہوئی ہے، ہر میدان میں اس نے اپنی شکست کو ماننے پر مجبور ہو گیا ہے. وہ ساری شکست دیکھ سکتے ہیں، مثلا افغانستان میں آیا، اربوں اربوں ڈالر خرچ کیے، ہزاروں جانیں دیں، اور ہزاروں جانیں دینے کے بعد شکست کھا کے وہاں سے چلا گیا. اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا افغانستان میں، اور افغانستان کو سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے جا کر کس کے حوالے کر دیا، ابھی افغانستان پورا ایران کے حوالے ہے. عراق میں اتنا سب کچھ کیا اور سب کچھ کرنے کے بعد ابھی عراق کس کے پاس ہے، ابھی عراق کو، عراق کے سارے امور کو ایران سنبھالے ہوئے. یہ اللہ کی حکمتیں عزیز. قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم سازشیں کرو اور اللہ بھی کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہت بہتر تدبیر کرنے والا. اللہ کی تدبیر یہ ہوتی ہے، مکرو و مکر اللہ، تم اپنے مکر کرو، مکر سمجھ رہے ہیں نا، تم سازشیں کرو بیٹھ بیٹھ کر سالوں سال تک، ان کے تھنک ٹینکس بیٹھ بیٹھ کر، بڑے بڑے ذہن بیٹھ کر سازشیں کریں، مکر کریں، اور سارا مکر کر کے اپنے ٹریڈ سینٹرز کو توڑیں، اپنی بلڈنگوں کو توڑیں، اپنے ہزاروں انسانوں کو ماریں، پھر اسے بہانہ بنائیں کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے، ملک پر حملہ کر کے اس پر اپنی قدرت جمانا چاہیں، لیکن آخر میں سب کچھ کرنے کے بعد وہاں بھی آ کر کروڑوں اربوں ڈالر خرچہ کریں، ہزاروں جانیں قربان کریں، اپنا اقتصاد چوپٹ کریں. ابھی امریکہ 19,000 ارب ڈالر کا مقروض ہے. یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے کتنا ہے. کتنا؟ 19,000 ارب ڈالر. روپیہ بھی نہیں ہے، 19 ارب ڈالر نہیں، ہاں 19,000 ارب ڈالر. یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اس کا مقروض ہے. یہ جنگیں لڑ لڑ کے قرض میں پڑا ہے. اگر پورے امریکہ کی 34-35 کروڑ کی آبادی پر یہ تقسیم کیا جائے تو ہر انسان لاکھوں لاکھوں روپے کا مقروض ہے، ہر انسان. یہ ساری جنگیں جو لڑی ہیں جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا، کس لیے؟ تاکہ آ کر ایک اسلامی حکومت کو آ کر گھیرے. ادھر سے عراق کی طرف سے گھیرنا چاہا، ادھر سے افغانستان کی طرف سے گھیرنا چاہا، لیکن ابھی پورا افغانستان ایران کے ہاتھوں میں ہے. اصلی ترین فیصلے وہاں پر ایران کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ان کی نجات دینے کے لیے، چونکہ الہی لوگ کسی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ آتے ہیں لوٹنے کے لیے، لیکن ابھی افغانستان کے ذمہ دار لوگ آ کر بار بار یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ایران نے ہماری مشکل میں جگہ جگہ آ کر مدد کی، ہر جگہ مدد کی، چاہے تعلیم میں، چاہے افغانستان کے لوگ پاکستان گئے، وہاں سے طالبان بن کے نکلے، ٹیررسٹ بن کے نکلے، اسی افغانستان کے 10 لاکھ لوگ ایران آئے، اور ابھی وہاں سے ابھی ڈاکٹریٹ کر کے اور علم حاصل کر کے، حوزے سے علم حاصل کر کے، یونیورسٹیز سے علم حاصل کر کے ابھی جا کر افغانستان کو سنبھال رہے ہیں، علمی اعتبار سے سنبھال رہے ہیں. یعنی اگر ایک صحیح نظام ہو تو وہاں اس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا ہے. اور عراق کی پوری فوج ابھی ایران کے ہاتھوں میں. ایران یہ نہیں کہتا کہ میں میرے ہاتھوں میں ہے، ضرورت نہیں کہنے کی. حتیٰ عراق کے شہروں کا اختیار دے دیا جاتا ہے. مثلا جب اربعین جب عراق کا پروگرام ہوتا ہے، اربعین تو کربلا و نجف کے پورے شہر کو تہران کے میئر کے ہاتھ میں دے دیتا کہ آپ آ کے اس کو سنبھالیں، چونکہ 2.5 کروڑ انسانوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت تجربہ چاہیے. آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب میں 25 لاکھ لوگ جاتے ہیں، کتنی مصیبت ہوتی ہے، کتنے انسانوں کی جان چلی ہے، صرف 25 لاکھ لوگ، اور ہر انسان سے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے لیتے بھی ہیں آس پاس. یعنی ابھی آپ اگر عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کا عمرہ 50-60 ہزار میں ہوتا ہے، حج کرنے کے لیے جائیں تو آپ کا حج 2.5 لاکھ میں ہوتا ہے. کیوں 2.5 لاکھ میں ہوتا ہے؟ یہ 2.5 لاکھ میں اس لیے ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی رقم سعودی گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہے آپ کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے سفر کے لیے، آپ کے اس کے لیے اس کے لیے، ایک بڑی رقم دینی پڑتی ہے. وہ ہر حاجی سے اتنی بڑی رقم لینے کے بعد 25 لاکھ لوگوں کا سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. 7,000 لوگ صرف کچل کے مار دیے گئے یہ پچھلے حج میں، پیاس سے مر گئے، پانی نہیں دے پائے. 3 گھنٹے تک 4 گھنٹے تک لوگ پیاسے پڑے تھے اور مر رہے تھے، اگر صرف ان کو ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو بچ جاتے، لیکن پانی نہیں دے پائے. اور ایک سرزمین پہ 2.5 کروڑ لوگ آتے ہیں، اور 2.5 کروڑ لوگ 100 کلومیٹر کا، اس میں سے کروڑ لوگ تقریباً 100 کلومیٹر کا پیدل راستہ طے کرتے ہیں، نجف سے لے کے کربلا تک 90 کلومیٹر، اور زیارتیں کرتے ہیں، اور دشمن ہر طرف سے وہاں پر حملہ کرنا چاہتا ہے. سعودی عرب میں کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی برا کرنا نہیں چاہتا، کوئی تبدیلی نہیں چاہتا، کوئی تباہی نہیں چاہتا. وہیں عراق میں چاروں طرف داعش موجود ہے، جگہ جگہ راکٹ لانچر لگائے ہوئے ہیں، میزائل مارنے تک کی تیاریاں کیے ہوتے ہیں، میزائل پکڑے گئے باقاعدہ پچھلے سال اور اس کے پچھلے سالوں میں. اتنا سب کچھ چاروں طرف سے دشمن موجود ہوتا ہے، لیکن نہایت ہی امن کے ساتھ 2.5 کروڑ لوگ زیارت کر کے امام حسین علیہ السلام کی واپس چلے جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کام اس طرح سے کیا جاتا ہے. لہذا مثبت پہلو پر نگاہ رہے عزیزو، اس مسئلے کو شاید ہم یہاں زیادہ نہیں، چونکہ ایک مسئلہ مجھے اور بیان کرنا آج آخری دن ہے، کہ یہ جو کچھ دردناک منظر دیکھ رہے ہیں واقعاً وہ بہت دردناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے. جب کسی ایک بچے کی تصویر نگاہوں کے سامنے آتی ہے जिसके पूरा पैर कट गए हों, दोनों पैर, अभी एक तस्वीर थोड़ी देर आई है, जिसके हाथ कट गए हों, जो चीख रहा हो अपनी माँ की आगोश में, ऐसा बच्चा चीख रहा हो जिसके हाथ पैर कट गए हों, ये दर्दनाक है, वाकई दर्दनाक है, वहशतनाक है। लेकिन इसके पीछे एक दूसरी तस्वीर भी हुई है कि ये जालिम और जुल्म और बातिल हक के मुकाबले में उसने अपनी हर तरह की शिकस्त कबूल कर ली, मजबूर हो गया ऐसा करने के लिए, अब उसके सामने कोई चारा नहीं रह गया, और इंशाल्लाह ये सब कुछ करके बहरहाल उसे नाकाम होना है। शर्त फकत एक है, कुरान ने सिर्फ एक शर्त दी है, और वो ये है कि तुम ईमान पर बाकी रहो, हम तुम्हें बुलंदी देते चले जाएंगे। अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, बस हमारे लिए एक शर्त है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर हम ईमान पर बाकी हैं, अहले हक अपने ईमान पर बाकी हैं, उस पर कमजोर नहीं है, साबिर हैं, मजबूत हैं, मुहकम हैं, तो ये कुरान का वादा है कि तुम्हें बुलंदी देगा, तुम्हें सरबुलंदी देगा। और ये सारी सरबुलंदी के पीछे जो राज है वो वही तौहीदी राज है, यानी जो कुछ अंजाम पा रहा है चूंकि खुदा के लिए अंजाम पा रहा है। इमाम खुमैनी ने जो भी कदम उठाया था चूंकि अल्लाह के लिए कदम उठाया था, और अल्लाह के लिए उठाया जाने वाला कदम वो कभी नहीं रुकता। लोग आगे कहते थे आप किसके सहारे ये काम कर रहे हैं, ना उलमा आपके साथ है, ना भी हौजा आपके साथ है, ना आवाम आपके साथ है, तो कहते थे हमारा काम है अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना, नतीजा देने वाली जात अल्लाह की जात। ये बहुत ही अजीम जुमला है, इसको दर कर पाना हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि हमारा काम है अपनी जिम्मेदारी अंजाम देना, उस जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए जीत जाए या मार दिए जाए या कत्ल कर दिए जाए या जिंदानों में डाल दिए जाए या शहर से निकाल दिए जाए, 12-12, 13-13 साल तक जिसको मुल्क से बाहर निकाला हुआ हुआ है, कौन है नतीजा देने वाला, जिसको पकड़कर अपने मुल्क से निकालकर दूसरे मुल्कों में डाल दिया गया हो, जिसको कोई मुल्क लेने के लिए तैयार न हो, कौन सी जात है कि जिसको इस तरीके से पलटाए कि 90 लाख लोग आकर उसका इस्तकबाल कर रहे हो, यह अल्लाह की जात है, अल्लाह ये नतीजे देता है। ये इंसान के अमल में कुछ नहीं है, ऐसा है इंसान को अमल को सिर्फ एक काम करना है कि अल्लाह के लिए अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे। ये किया इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने, नतीजा ये हुआ कि जिसको तन्हा पकड़ कर चुपके से छिपा कर गाड़ियों में बंद करके शहर बदर और मुल्क बदर किया गया था, जब उसको वापस पलटाया जा रहा है तो 90 लाख लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। और कोई अगर हुकूमत कायम करता है शुरू में बहुत ज्यादा लोग उसके साथ होते हैं, लेकिन जब उसकी तर्ज जिंदगी को देखता है, तर्ज जिंदगी देखते देखते धीरे धीरे लोग कटते चले जाते हैं, जुदा होते चले जाते हैं। क्यों? पार्टियां हारती हैं, क्यों गिरोह हारते हैं? एक जमाने में पूरी मेजॉरिटी मिलती हुकूमत, बाद में देखा नहीं, बाद में हार गए। क्यों हार गए? इसलिए कि इस तरह की तर्ज जिंदगी थी, ऐसा अंदाज था कि दोबारा इंसान उसके करीब नहीं जाएगा, उसको वोट देना पसंद नहीं करेगा, उससे मोहब्बत नहीं करेगा। लेकिन इमाम खुमैनी जब आए थे तो 90 लाख लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था, और जब परवरदिगार की बारगाह में जा रहे थे इंतकाल के वक्त तो 25 लाख लोग उनका इस्तकबाल, उनको रुख्सत करने के लिए आए थे, यानी 25 लाख नहीं, गलत कहा मैंने, 9 मिलियन लोग आए थे जब इमाम खुमैनी रुख्सत हो रहे थे, जब आए थे तो 90 लाख लोग थे, जब रुख्सत हो रहे थे तो 250 लाख लोग, 25 मिलियन लोग, 250 लाख। उस वक्त ईरान की आबादी 400 लाख थी, 4 करोड़ तकरीबन थी, तकरीबन 450 लाख, उसमें से 250 लाख लोग आए थे तेहरान में जमा होकर, किसको रुख्सत करने के लिए? एक ऐसे इंसान को कि जिसने दावत दी थी तो तौहीद की दावत दी थी, अमल अपनाया था तो तौहीदी अमल अपनाया था, जिंदगी अपनाई थी तो तौहीदी उमूर अंजाम दिए थे तो अल्लाह के लिए, और जब अल्लाह के लिए उमूर अंजाम दिए जाते हैं तो अल्लाह ये नतीजे अल्लाह देता है, ये इंसान के हाथों में नहीं है। ये पहले पूरा अशरा इस मौजू पर पढ़ा जा चुका कि हुसैन इब्न अली को मैदान करबला में 72 लोगों को इस तरह घेर कर शहीद कर दिया गया, लेकिन अभी करोड़ों इंसान अपनी जान दे रहे हैं हुसैन इब्न अली के नाम पर। यह नतीजा कौन देने वाला? यह नतीजा अल्लाह की जात देने वाली, कि करबला में जो कुछ हुआ था अल्लाह के लिए हुआ था, अल्लाह के लिए जो अमल अंजाम दिया जाएगा उसका नतीजा ये होगा। 2.5 करोड़ लोग उस वक्त अरबईन की ज्यारत करने के लिए गए जहां हर तरफ बम का और मिजाइल का खतरा था। पिछले साल और पिछले से पिछले साल जो ज्यारतें हुई अरबईन की, جب دشمنوں نے دھمکی دے رکھی تھی کہ ماریں گے, میزائل ماریں گے, اسلحے ماریں گے, راستے میں ماریں گے, اور جس سال یہ دھمکی دی گئی اسی سال یہ تعداد کروڑوں میں کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ اس حسین کی یاد بنانے کے لیے جا رہے تھے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے اوپر قربان کیا تھا, اللہ کے لیے قربان کیا. اور جب اللہ کے لیے قربان کیا جاتا تو یہ نتیجے اللہ دیتا ہے. یہ ہے توحید, یہ کربلا کی توحید ہے. اور یہ کربلا کی توحید کا اثر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ پیش کیا وہ کربلا کی توحید کی جھلک پیش, کربلا ہی سے لیا تھا. کہتے تھے میرے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کا. یہ جملے بار بار پڑھتے رہتے, ماں ہر چداریم از سید الشہدا داریم, ماں ہر چداریم از محرم و سفر داریم, جو کچھ میرے پاس ہے وہ کربلا کا. یہ کربلا کا ہدیہ ہے یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں, یہ ہے وہ توحید. لہذا وہ توحید کے جو مراحل آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ بندگی میں توحید, حمد میں توحید, صرف پروردگار حمد کے لائق, الحمدللہ, صرف پروردگار بندگی کے لائق ہے, ایاک نعبد, صرف پروردگار ہی سے مدد مانگی جا سکتی, ایاک نستعین, باقی جس سے بھی مدد مانگی جا رہی وہ سب کے سب اللہ کا وسیلہ ہیں. اگر اللہ کا وسیلہ مان کے مدد مانگی جا رہی ہے تو یہ عین توحید ہے, خالص توحید ہے. اور اگر اللہ سے جدا ہو کر تو مانگا جا رہا ہے کسی سے تو یہ شرک ہے, اور یہ واضح شرک ہے, چھپا ہوا بھی شرک نہیں ہے کہ مانگا جا رہا ہو لیکن اللہ سے جدا سمجھ کر مانگا جا رہا ہو. اسی طریقے سے ربوبیت میں توحید, جو خطرناک مراحل ہے انسان کی زندگی میں, شرک جو سب سے زیادہ داخل ہوتا ہے وہ ربوبیت کے مرحلے میں شرک داخل ہوتا ہے. خالقیت کی توحید یہ پیش کیا, اس میں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اس میں بھی بعض وقت انسان جو ہے شکار ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ جو عرض کیا اشارے میں کہہ کے گزر گئے تھے کہ حتیٰ محبت اور نفرت میں توحید, اس کے لیے بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے لیے کسی کو چاہے اور اللہ کے لیے نفرت کرے. یعنی محبت بھی اصل میں اللہ کے لیے ہے, کیونکہ محبت ہمیشہ صرف کمالات سے ہوتی ہے. محبت, جتنی بھی محبتیں ہیں وہ کمالات سے ہیں. ایک پھول سے محبت ہے کیونکہ پھول میں ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ بہت خوبصورت بھی ہے, اس کی اچھی خوشبو ہے, اس کی خوبصورتی اس کا کمال ہے, اس کی خوشبو اس کا کمال ہے. ایک پھل سے انسان کو محبت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر لذت ہے, اس کا لذیذ ہونا اس کا کمال ہے, اس کی شیرینی اس کا کمال ہے, اس کی خوشبو اس کا کمال ہے. ایک انسان سے محبت کرتا ہے انسان اس وقت کیونکہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں ان خوبیوں کی بنیاد پر, ورنہ کبھی کبھی انسان کو اپنے بھائی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر خوبیاں نہیں دیکھتا. کبھی کبھی انسان کو حتیٰ اپنے بیٹے سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر خوبیاں نہ دکھائی پڑ رہی ہیں. خوبیاں ہوتی ہیں تو انسان محبت کرتا ہے. ہاں یہ اور بات پچھلے سال یہ عرض کیا تھا کہ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنوں کی خوبیاں زیادہ دیکھتا ہے اس لیے اپنوں سے دیر تک محبت کرتا ہے, اپنوں کی برائیوں کو بھولتا چلا جاتا ہے. اور یہ قانون بھی ہے, چاہیے بھی ہے انسان کی جتنے اپنے ہوں ان کی برائیوں کو نظر انداز کرتا جائے, صرف خوبیوں کو دیکھے. مومن مومنین کی خوبیوں کو صرف نگاہ میں رکھے, برائیوں کو نگاہ میں نہ رکھے. برائیاں اگر کوئی آ کر بیان بھی کر رہا ہے تو منع کرے کہ نہیں بیان نہ کریں, شاید اس نے یعنی جو غیبت کو حرام قرار دیا گیا کہ نہیں کرے, مومن مومن کی برائی نہ کرے. اگر کوئی برائی آ بھی رہی ہے اپنی آنکھوں سے کوئی برائی دیکھ رہا ہے تو کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ کر لائے کہ شاید اس وجہ سے کیا ہو, شاید اس وجہ سے کیا ہو, شاید مجبور رہا ہو, شاید خبر نہ رہی ہو, شاید نادان نہ رہا ہو, شاید متوجہ نہ رہا ہو, بہت سارے بہانے ڈھونڈ کر لائے تاکہ کسی بھی مومن کے دل میں کسی مومن کی برائیاں نہ ہوں, صرف اچھائیاں ہوں. اچھائیاں ہوں گی تو محبت ہوگی. ایک ماں اپنے بیٹے کی برائیوں کے بعد کیوں چاہتی؟ اس لیے چاہتی کہ ماں کی نگاہ میں بیٹے کی برائیاں رکتی ہی نہیں ہیں, صرف اس کی اچھائیاں سامنے رہ جاتی ہیں, اس لیے چاہتی ہے. لہذا اصل میں چاہنا اچھائیوں کی بنیاد پر ہے, اور اچھائیاں کمالات کو کہتے ہیں, اور سارے کمالات کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. لہذا اصلی محبت اللہ کے لیے, پھر اللہ جسے چاہے جسے جتنا کمال عطا کر دے, البتہ اس کا بھی قانون ہے بتایا گیا, اللہ جس کو جتنا کمالات عطا کرے اس سے ہی انسان کو اتنی زیادہ محبت ہوگی. رسول اللہ سے کیوں اتنی زیادہ محبت؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو اللہ نے کمالات عطا کیے ہیں. کمالات کی بنیاد پر محبت ہے, کسی اور بنیاد پر تھوڑی نہیں محبت. امیر المومنین سے اہل بیت سے ہماری کیوں محبت ہے؟ کوئی رشتہ داری کی بنیاد پر تو محبت نہیں ہے, رشتہ داری کی بنیاد پر محبت نہیں ہے, ان کی فضیلتوں کی بنیاد پر محبت ہے, فضائل کی بنیاد پر محبت ہے, کمالات کی بنیاد پر محبت ہے. وہ کمالات دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. جتنے بھی کمالات ہیں کمالات کا مرکز وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا محبتوں کا مرکز بھی اللہ کی ذات ہے. یعنی توحید محبت میں توحید، یعنی عملی توحید کی بات چل رہی نا، انسان کے عمل میں توحید. لہذا کسی سے محبت کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو کہ مرکز محبت اللہ کی ذات ہے. کیوں رسول اللہ سے محبت کریں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے ان کو سب سے زیادہ کمالات عطا کیے. کیوں اہل بیت سے محبت کریں؟ اللہ کے لیے. کیوں انبیاء سے محبت کریں؟ اللہ کے لیے. کیوں ربانی علماء سے محبت کریں؟ اللہ کے لیے. کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک عالم عراق میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ایک عالم ایران میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کا رشتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے. ایمان کا سارا تعلق جا کے جڑتا ہے اللہ کے لیے. محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کمالات دیے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے. نفرت کس کے لیے؟ نفرت بھی اللہ کے لیے. کیوں کسی سے نفرت کریں؟ کیونکہ اللہ کا دشمن. یہ جو ہم نے نفرت کا معیار بنا رکھا ہے کہ میرا دشمن ہے، یہ ایک باطل معیار، یہ ایک مشرکانہ دشمنی ہے. جس طرح پہلے عرض کیا کہ مشرکانہ عبادت، مشرکانہ ربوبیت، مشرکانہ طور پر انسان کے اندر، اسی طرح سے ایک مشرکانہ محبت اور مشرکانہ وہ انسان جو پوری کائنات میں خود کو مرکز سمجھتے ہوئے اور اپنے دشمن سے بغض کر رہا ہو، یہ ایک مشرکانہ ہے، کیونکہ خود کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اہل بیت کی دشمنیوں کا مرکز اللہ تھا. یعنی کس کے لیے دشمنی کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. ذاتی دشمنی نہیں ہے. جنہوں نے آ کر اہل بیت کو قتل کیا ہے، وہ بھی اگر آ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر رہا ہے، اس کو اپنے دل سے لگاتے ہیں، ہر آ جا، کوئی مشکل نہیں. جناب حمزہ کا قاتل رسول اللہ کو زندگی میں ایک بار بہت تکلیف ہوئی. ان بہت بڑی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف یہ تھی کہ جناب حمزہ کو شہید کیا گیا. درد تھا، روتے تھے رسول اللہ، گریا کرتے تھے، صرف خود نہیں روتے تھے بلکہ مدینے والوں سے کہا کہ تم روتے کیوں نہیں حمزہ کے اوپر؟ گریا کیا رسول اللہ نے، بہت تکلیف ہوئی تھی رسول اللہ کو، چونکہ حمزہ، جناب حمزہ ایک مجاہد، سید الشہداء، حسین ابن علی سے پہلے لقب رسول اللہ کی طرف سید الشہداء تھے، اسلام کی طاقت تھے. جناب حمزہ جب رسول اللہ کے قریب آ گئے تو اسلام کو بہت طاقت ملی، بہت تقویت ہو گئی، دشمن ڈرنے لگا. جناب حمزہ جب رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے، سن میں تقریباً برابر تھے، زیادہ فرق نہیں تھا، دشمن خوفزدہ ہونے لگا تھا. اب کسی میں جرات نہیں تھی اگر بدتمیزی کرے جناب حمزہ کے ساتھ آنے کے بعد. جناب حمزہ کی شہادت پہ رسول اللہ کو بہت غم ہوا تھا، لوگ اپنے شہیدوں کے لیے رو رہے تھے مدینے میں. رسول اللہ نے کہا کہ جناب حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں ہے. پھر تمام عورتیں اکٹھا ہوتی تھیں رسول اللہ کے فرمائش پر آ کے جناب حمزہ کے لیے روتی تھیں، اور جناب حمزہ کے قاتل نے جناب حمزہ کا سینہ چاک کیا تھا، پیٹ چاک کیا تھا چاقو سے، چھری سے، صرف قتل نہیں کیا تھا، نیزہ مارا اور اس کے بعد آ کر باقاعدہ سینے کے اور پیٹ کو چاک کیا تھا، کلیجہ نکالا تھا. لیکن یہی شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو رسول اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، دل سے قبول کرتے ہیں، دل سے. چونکہ رسول اللہ کی دشمنی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، رسول اللہ کی دشمنیاں اللہ کے لیے. جو اللہ والا نہیں ہو، رسول اللہ سے کتنا بھی قریب ہو، وہ رسول اللہ کا دشمن ہو جائے گا. اللہ والا اگر نہیں ہے تو ائمہ کی اولاد میں سے ہے لیکن امام کا دشمن ہو گیا، تاریخ بھری پڑی ہے اولاد میں سے ہوتے ہوئے. لیکن اگر اللہ والا بننے کے لیے تیار ہے تو حمزہ کا قاتل بھی ہے تو رسول اللہ اس کو اپنے قریب لے آتے ہیں، پھر وہ جا کر شہید بھی ہوتا ہے دوسری جنگ میں، سمجھ کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے. چونکہ وہ نادانی میں اس نے کیا تھا، اس کو وہ تو جان کے اس نے نہیں کیا، اس نے نادانی میں اسیر اجیر کیا گیا تھا، ہندا نے اس کو سکھایا تھا، پیسہ دیا تھا کہ یا تو رسول اللہ کو، یا تو علی ابن ابی طالب کو، یا تو حمزہ، ان میں سے کسی ایک کا سر مجھے چاہیے. وہ رسول اللہ تک تو نہیں پہنچ پایا، امیر المومنین تک رسائی نہیں ہو پائی، اور جناب حمزہ کو قتل کیا. لیکن یہی جب مسلمان ہو کر آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، دل سے مسلمان ہوتا ہے، رسول اللہ اس کے اسلام کو پوری طرح سے قبول کر لیتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی جس ذات کو جناب حمزہ کی شہادت کے اتنا غم تھا، کبھی بھی اظہار تک نہیں کیا. ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو کے آتا ہے، رسول اللہ قبول کر لیتے ہیں. ابو جہل کا بیٹا وہ تھا، یہی حمزہ کا قاتل، کہ رسول اللہ نے اسی جنگ فتح مکہ میں حمزہ کے قاتل کو قبول کر لیا تھا، لیکن 9 لوگ ایسے تھے ان کو کہا ان کو مار ڈالو، ان کو نہیں چھوڑو، ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا تھا، سب کو معاف کر دیا تھا رسول اللہ نے. ابو سفیان جیسے لوگوں کو رسول اللہ نے معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے بعد، لیکن ابو جہل کے بیٹے کو معافی نہیں دیا. اتنی بدتمیزیاں اس نے کی تھیں رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ذاتی نہیں اسلام کے ساتھ اتنی بدتمیزی. وہ بھاگ نکلا تھا، جانتا تھا کہ ہم بچیں گے نہیں، بھاگ نکلا تھا، جا کے صحراؤں میں پھنس گیا، جان جا رہی تھی، پیاس سے مرنے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کو خیال آیا کہ ہم بھاگیں، کس سے بھاگیں؟ رسول اللہ سے بھاگیں. وہیں اس نے نیت کی کہ اے اللہ، کل میں نے عرض کیا کہ اللہ کو وہ سب جانتے تھے، کافر بھی اللہ کو اللہ کے لفظ سے آشنا تھے. کہا کہ اے اللہ، اے محمد کے اللہ، اگر اس صحرا سے میری جان بچ جائے گی تو میں دل سے ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. اور جان بچا لی اللہ نے. پیاس سے مرتے مرتے اکرمہ نام تھا، اکرمہ ابن ابو جہل، اس کی جان بچ گئی، اور اس نے آ کر اپنی بات پر عمل کیا، واقعا عمل کیا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آگے کہا کہ میں دل سے، ابو سفیان دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ سب کے لیے واضح ہے کہ ابو سفیان دل سے مسلمان نہیں ہوا، لیکن اکرمہ ابن ابو جہل وہ دل سے مسلمان ہو گیا. جب یہ دل سے مسلمان ہو کے رسول اللہ نے اسے قبول کر لیا، جس کو مارنے کا حکم دیا، سب کو معاف کیا تھا، لیکن اس کو کہا نہیں اسے مار ڈالنا، اسے رسول اللہ نے قبول کیا. رسول اللہ کی دشمنی ذاتی دشمنی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے ہے. بعد میں کچھ لوگ کہتے تھے، تانا دیتے تھے، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کے بیٹا. رسول اللہ نے منع کی حتیٰ اس بات سے کہ اس کو ابو جہل کے بیٹا نہ کہو، جو کسی کے جرم کو اس کے بیٹے کی طرف لانے کی ضرورت نہیں ہے. منع کیا سختی سے، نہیں اس نام سے، چونکہ لوگ نام لیتے تھے ابو جہل کے بیٹے، ابن ابو جہل کہتے تھے تاکہ ایک طرح سے طنز کریں اس کے اوپر. رسول اللہ نے منع کیا، نہیں یہ کام نہیں کرو. تو توحید محبت میں بھی ہماری محبتیں مشرکانہ محبتیں ہیں. جتنی بھی ہم محبتیں کرتے ہیں، اگر وہ اللہ سے ہٹ کر ہیں، معیار کل بتایا گیا کہ وہ محبتیں جو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، وہ مشرکانہ محبتیں ہو جاتی ہیں. بچے کی محبت، بیوی کی محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت، مومن سے محبت، یہ سب لازم ہے. صرف لازم نہیں ہے، ایک روایت میں یہاں تک کہا گیا کہ اصل اللہ سے محبت کرنے والا وہی ہے جو میرے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جناب موسیٰ سے کہا کہ میرے لیے تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ پروردگار تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں. یہ سب کچھ میرے لیے نہیں، یہ سب تمہارے لیے، یہ سب تمہارا اپنے لیے. نماز پڑھتے ہو خود تمہارا فائدہ ہے. جبکہ جناب موسیٰ واقعا اللہ ہی کے لیے پڑھتے تھے، ہماری جیسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہمارے جیسے روزے نہیں رکھتے تھے، واقعا وہ اللہ کے لیے کرتے تھے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے، نماز خود تمہارے لیے فائدہ مند ہے، روزہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، صدقہ دینا تمہارے لیے فائدہ، میرے لیے کیا کرتے ہو؟ اب موسیٰ جیسا نبی بھی خاموش ہو گئے، بےچارے ہو گئے. کیا جواب دیں؟ کہا پروردگار پھر تو ہی بتا، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہ کیا میرے لیے تم نے میرے کسی بندے سے محبت کی؟ میرے لیے محبت کرنا، اگر یہ کیا تو یہ کام میرے لیے. یعنی ایک انسان مومن سے محبت کرے اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ یہ مومن میری تعریف کرتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میرے لیے بھلائی کرتا ہے، مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. فلاں بہت مومن ہے لیکن مجھ سے اس کا اچھا رابطہ نہیں ہے، لہذا میں محبت نہیں کرتا. یہ غلط ہے، یعنی یہ مشرکانہ محبت ہے. توحیدی محبت یعنی کیا؟ یعنی ہر مومن سے اللہ کے لیے محبت کرنا، چاہے وہ آپ کو دشمن ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو، چاہے وہ آپ کو اپنا غیر ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو، لیکن چونکہ مومن ہے لہذا اللہ کے لیے اس سے محبت کرنا، یہ ہے توحیدی محبت. کتنی ہماری زندگیوں میں توحیدی محبت ہے، ہر ایک کو اپنا مخالف بنا کر دشمنی کیے بیٹھے ہیں، گروہ گروہ بنا کر دشمنی کر کے بیٹھے ہوئے. یہ سب توحیدی، یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں عزیزو. دشمنی مشرکانہ ہے، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے یہ. چونکہ ہماری بات کو نہیں مانتا، ہمارے ساتھ نہیں چلتا، ہماری تعریف نہیں کرتا، ہماری مدد نہیں کرتا، ہمارا ہم خیال نہیں ہے، ہمارے اس کے نظریات ملتے نہیں، لہٰذا وہ ہمارا مخالف نہیں. ممکن ہے کہ ہم خود ہی غلط ہوں، لہذا اس سے اللہ کے لیے محبت کرو. یہ ہے محبت میں توحید، یہ ہے بغض میں توحید. اس کے لیے روایتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ روایتیں. ابھی ہم روایتیں لے کے بھی نہیں آئے، وقت بھی نہیں تھا. ایک نقطہ اور پڑھیں، وقت تمام ہو گیا تقریباً. آپ جو ہے کہیں گے آج آخری دن ہے اور اس وقت سے سوء استفادہ نہ ہو. اہم بات ہے لیکن جلدی سے کہ گزرتے ہیں بعد میں تفصیل سے. جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، قانون اللہ، حکم اللہ، خالقیت اللہ کی طرف سے، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، حمد اس کے لیے ہے، محبت اس کے لیے ہے، نفرت اس کے لیے ہے، سب کچھ اس کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا سب کچھ اس کے لیے ہے. دو دن پہلے عرض کیا گیا، یعنی پہلے سب کچھ اس کی طرف سے دیکھنا پروردگار کی طرف سے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کب؟ جب سب کچھ اس کی طرف سے انسان دیکھنے لگے. جب یہ سب کچھ کر لیا تو ایک جو اہم چیز ہے وہ کہ قانون اللہ کا. توحید یعنی کیا؟ توحید یعنی یہ کہ حکومت اللہ کی، قانون اللہ کا. اللہ کے سوا کسی کا بھی قانون نہیں. یہ قرآن میں بہت جگہ جگہ استعمال ہوا، الگ الگ لہجے میں. کبھی قرآن کہتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الكافرون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کے قانون اور حکم کے سوا کہیں اور جائے، اصل وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے. کبھی کہا گیا اجتناب، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد. اور جو طاغوت کو چھوڑے، طاغوت یعنی کیا؟ سورہ زمر میں کہا، یہ آیت پہلے پڑھ چکے سورہ زمر، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ فلہم البشرا. وہ لوگ کی جو طاغوت کی بندگی سے پرہیز کرتے ہیں اور پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں. طاغوت یعنی کیا؟ یعنی ہر سوچ، ہر فکر، ہر نظام، ہر سسٹم، ہر حکومت جو اللہ کے مقابلے میں ہو. چونکہ خالق اللہ ہے، لہذا اسی کو حق ہے قانون دینے کا، اسی کو ہمارا طریقہ بتانے کا حق ہے، لہذا قانون اس کا. اللہ کے قانون کا نام کیا ہے؟ اللہ کی حکومت کا نام کیا ہے؟ اللہ کی حکومتی نظام کو اسلام اور قرآن میں کہا جاتا ہے ولایت. یعنی ولایت بھی اللہ کی، صرف اللہ کی. توحید یعنی رسول اللہ کی ولایت کیوں ہمیں قبول ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ولایت ہے. امیر المومنین کی ولایت کیوں ہمارے لیے بہت زیادہ عزیز ہے؟ کیونکہ امیر المومنین کی ولایت اصل میں اللہ